بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، یہ مضمون شروع کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات کے بارے میں. عنوان قائم کیا ہے کہ راتوں کو اللہ تعالی کے لیے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ. چونکہ آج یہ میرے لیے پہلا موقع ہے کہ آج حضرت اقدس حضرت والد ماجد اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرمائے. آج ان کی جگہ پر بیٹھ کر یہ جمعے کا جو وعظ کا سلسلہ تھا وہ میرے لیے پہلا موقع ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جنت کی بشارت سے آغاز کرنے کا ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مشفقانہ اور مہربانی والے ہیں کہ جو بندے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم فرماتے ہیں، اللہ تعالی سے لو لگاتے ہیں، تو اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو خصوصی نوازشات سے نوازتے ہیں اور ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی جو بستر چھوڑ کر راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. وہ اس پکار کو سن کر اللہ کے ایسے بندے جو راتوں کو تہجد میں قیام کیا کرتے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی. پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی کے وہ خصوصی بندے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا اور راتوں کو جاگ کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لی تھی، قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے مخصوص بندوں کو اللہ کی طرف سے پکار کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے گا اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے، اور 3 حصیے میرے پروردگار کے حصیات میں سے میری امت سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے. حصیے کی تعریف کرتے ہیں کہ دو لب بھر کے جب کسی چیز کو بھرا جائے، گندم ہو، چاول ہو، کوئی غلہ ہو، کوئی دانے جات ہو، جب ان کو یوں دونوں ہاتھوں سے لب بھر کے اٹھایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ایک حصیہ. تو رب ذوالجلال قیامت کے دن 70,000 افراد کو اور پھر ہر ہزار کے ساتھ 70,000 افراد کو، یہ مخصوص اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، ان کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے. اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ پاک 3 لب بھر کر میری امت کے بندوں کو جنت میں بھیج دیں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دست قدرت وہ اللہ ہی کے علم ہے کہ کتنا وسیع ہوگا، تو بہت بڑی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ان لبوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر بغیر حساب اور بغیر عذاب کے چلی جائے گی. فرماتے ہیں کہ جب دونوں ہاتھ بھر کر کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو عربی میں اس کو حسیہ کہا جاتا ہے، جس کو اردو اور ہندی میں لب بھر کر دینا کہا جاتا ہے. تو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا، اور پھر ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بھی اسی طرح بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے. اور اس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعداد کو 3 دفعہ کر کے جنت میں بھیجے گا، اور یہ سب وہ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحانک و بحمدک یا ارحم الراحمین. یہ خاص اللہ پاک کا انعام ہے اس امت پر کہ جس کو نوازنے کے لیے اللہ پاک نے اس طرح کے عنوانات قائم کیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز کی ایک اور حدیث مبارک بیان فرمائی، فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے افراد کہ جنہوں نے بیماری میں، مصیبت اور پریشانی میں کامل اور مکمل توجہ اللہ کے اوپر رکھی، نہ انہوں نے علاج معالجہ کیا، نہ کسی اور طرح سے انہوں نے کسی سے تعلق قائم کیا، ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے رہے، تو اس قسم کے 70,000 افراد بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے. اس بشارت کو سن کر حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ، تو ان کے دل میں فوراً یہ خواہش آئی اور فرمائش کی حضور سے، کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان 70,000 میں سے بنا دے. آپ کے ہونٹوں سے فوراً دعا کے کلمات نکلے، فرمایا کہ اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس عکاشہ کو بھی ان میں سے بنا دیجئے. یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے صحابی بڑے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے. فرمایا سبقک العکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے کہ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور ایسی فرمائش کر دی کہ وہ موقع اور قبولیت کی گھڑی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی کہ اے اللہ ان کو بھی ان 70,000 میں سے کر دے کہ جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے. تو حضرت عکاشہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے موقع کی نزاکت کو بھانپ کر، بجائے یہ کہ دوسروں کا ذہن تو وہاں جاتا ہے کہ وہ کون کون ہوں گے، انہوں نے فوری طور پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے دعا کروا لی، اور حضور کے لب مبارک سے نکلی ہوئی دعا اللہ پاک نے قبول اور منظور فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ پاک اس کو بھی ان میں سے بنا دیجیے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنے کے لیے بے شمار انداز اور بے شمار عنوانات قائم کیے ہیں. ان میں سے ایک عنوان یہ بھی ہوگا کہ جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ آگے ایک مضمون ہے کہ جو اپنی مصیبت کو کسی پر ظاہر نہ کرے اس کے لیے بخشش کا وعدہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے، نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے اور نہ کسی اور انداز سے اس کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے. جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت ناگہانی آ جاتی ہے، بندہ اس موقع پر اگر رجوع اللہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو بظاہر تو وہ صدمہ اس کے لیے بڑا بھاری، بہت ہی گرا ہوتا ہے، لیکن بندے کے اس صبر پر اللہ پاک نے یہ اجر رکھا کہ اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. چونکہ انسانوں کا آنا اور جانا یہ سلسلہ تو جاری اور ساری ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک خاتون اپنے نوجوان بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور زارو قطار اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے زارو قطار بلک بلک کر رو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے فرمایا کہ اے خاتون صبر سے کام لو، صبر کرو. تو وہ زمانہ، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ تصویروں کا یا ٹی وی یا اس طرح کا تو دور تھا نہیں، تو وہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں. تو اس نے جب یہ بات سنی، چونکہ وہ مصیبت زدہ تھی، غم کی ماری ہوئی تھی، تو حضور کے اس صبر کی تلقین کو سن کر وہ غصے میں کہنے لگی کہ تمہارا نوجوان بیٹا مرتا نا پھر میں تم سے پوچھتی، میرا تو بچہ مجھ سے جدا ہوا، اس لیے مجھ کو جو مصیبت گزری ہے میں جانتی ہوں. اس انداز سے اس نے حضور کی اس بات کو ٹھکرا دیا. حضور خاموشی سے گزر گئے. آپ کے اخلاق تو نہایت کریمانہ تھے اور بہت ہی مشفقانہ اور مہربان والے آپ کے انداز تھے. آپ خاموشی سے اس کو بس صبر کی تلقین کرتے ہوئے گزر گئے. پیچھے پیچھے آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کے صحابہ تھے، کسی نے اس خاتون کو بتایا کہ ارے نادان، جانتی بھی ہو یہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تم کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور تم نے اس طرح بے ادبی کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر آپ کا جوان بیٹا مرتا تو پوچھتی. یہ سنتے ہی وہ دیوانہ وار دوڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو پہچانی نہیں، میں نے یہ نہ سمجھا کہ آپ حضور ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر مجھے معلوم ہو جاتا میں کبھی بھی اس طرح کی گستاخی نہ کر دی. اس پر آپ نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے پہنچنے کے وقت کیا جائے. بعد میں تو جب مصیبت سر سے گزر جاتی ہے خود بخود، وقت ایسا مرہم ہے کہ جس کے گزرنے کے ساتھ خود بخود غم انسان کا پرانا ہو جاتا ہے، صدمہ انسان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اصل صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے پہلے مرحلے میں کیا جائے. اسی صبر کے اوپر اللہ پاک نے اجر رکھا. تو غرض یہ کہ فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت پر مبتلا ہو اور اس کا کسی سے شکوہ یا شکایت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں بندے کو بخشش عطا فرما دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صبر کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے بھی اظہار نہ کیا جائے، اور ایسے صابروں کے لیے اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے ان کی بخشش کا ذمہ بھی لیا ہے. اللہ تعالی کے ان وعدوں پر یقین اور دھیان رکھنے والے اللہ پاک کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اور آگے بشارت دی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب بھی بندے کو کوئی مصیبت اور صدمہ پہنچا، بندے نے اس پر صبر کیا، تو اللہ پاک اپنی معیت اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو اس موقع پر صبر سے کام لینے والا ہو. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر نشیب و فراز تو آتے ہیں، خوشی اور غمی تو آنے والی چیز ہے، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم آتا ہے، لیکن غم کے آنے کے موقع پر جو کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام اس کے لیے رکھا. فرمایا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو لوگ بھی صبر سے کام لیتے ہیں، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صابرین ہیں مصیبت اور تکلیف اور آزمائش کے وقت میں صبر سے کام لینے والے ہیں، تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر شمار کیے ہوئے اللہ پاک ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بڑے چہیتے اور بڑے لاڈلے شوہر تھے اور بہت محبت سے رہنے والے بھی وہ جوڑی تھی. جب حضرت ابو سلمہ انتقال فرما گئے تو حضرت ام سلمہ غم سے چکنا چور تھیں. ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صبر سے بھی کام لے رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ایک دعا کو وہ پڑھ رہی تھی. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ، آپ مجھے میری اس مصیبت پر اجر دیجئے اور میری اس مصیبت کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا، جو نقصان پیدا ہوا، آپ اس کا بدل عطا فرما دیجئے. تو وہ یہ دعا تو پڑھ رہی تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ پاک تمہارے غم کو ہلکا فرمائیں گے. لیکن فرماتی ہیں کہ میں دل دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر جب مجھ سے فوت ہو گیا اور مجھ سے گم ہو گیا، اس جیسا چاہنے والا مجھے دوسرا شوہر کہاں دستیاب ہوگا، کہاں نصیب ہوگا. لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بتائی ہوئی اس دعا کو پابندی سے اپنا لیا اور میں یہ دعا پڑھتی رہی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ، میری اس مصیبت پر مجھے اجر دیجئے اور اس مصیبت کا نعم البدل مجھے عطا فرما دیجئے. فرماتی ہیں کہ کچھ وقت جب گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ پاک نے مجھے ایک شوہر عطا فرما دیا جو ابو سلمہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا اور اللہ پاک نے ابو سلمہ سے بڑھ کر وہ ہستی بطور شوہر عطا فرما دی جو امام الانبیاء ہیں, محبوب کبریا ہیں, جو سید الاولین والآخرین ہیں. وہ بڑا اعزاز اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ جس کا ان کے دل و دماغ میں تصور تک بھی نہیں تھا. تو مصیبت پر اجر دینے پر جب اللہ پاک آتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس مصیبت زدہ بندے کے لیے نعم البدل کا سامان فرما دیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی خلا پیدا ہوتا ہے, بندہ جب صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ پاک اس خلا کو اپنے کرم سے پورا فرما دیتے ہیں, اس تلافی کو, اس نقصان کو اپنے فضل اور کرم کے ذریعے سے اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں. تو ہمارا بھی وہ بڑا عظیم ایک نقصان, ہمارے لیے بھی ایک عظیم صدمہ جو حضرت والد ماجد کے دنیا سے رحلت فرمانے کا ہے, یقیناً وہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سانحہ ہے, ہمارے لیے ایک عظیم الشان صدمہ ہے. لیکن ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو دل کو ایسی تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے, صحابہ کی حالت عجیب اور غریب ہو گئی تھی. کسی کو بس سکتہ تاری تھا, کوئی یہ خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی سب کے سب غم سے بالکل چور تھے. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی جو نہایت نرم دل تھے اور بہت ہی جمال ہی جمال تھے کہ جو اس موقع پر تو صدمے کے مارے بالکل چور چور ہو جانے چاہیے تھے, اللہ پاک نے ان کو ایسا حوصلہ عطا فرمایا. آپ کھڑے ہوئے, صحابہ کے مجمع سے آپ نے خطبہ دیا اور خطاب کیا اور وہ آیت مبارکہ پڑھی, فرمایا کہ وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی دنیا میں بے شمار رسول آئے اور وہ گزر گئے. فرمایا کہ اف ام مات او قتل, اگر وہ انتقال فرما جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ جس کفر و شرک اور ضلالت کے اندھیروں سے نکل کر تم اسلام کے اندر آئے تھے, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, تو اللہ پاک اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں, انقلبتم علی اعقابکم, اگر تم ان کو وفات کا یا ان کے شہادت کا اطلاع تم کو ملے تو کیا تم واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ فرمایا کہ اگر تم لوٹو گے, ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اگر کسی نے ایسی غلطی کر بھی لی کہ واپس کفر و شرک میں لوٹ گیا, فرمایا کہ لوٹنے والے نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ صحابہ میں سے کوئی العیاذ باللہ مرتد ہوا ہو. یہ ضرور ہوا کہ جب یہ آیات مبارکہ ان کے کانوں میں پڑی, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیات مبارکہ ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں اور اللہ پاک براہ راست ہم سے خطاب کر کے ہمیں حوصلہ اور تسلی دے رہے ہیں. ان آیات کی تلاوت کان میں پڑھنی تھی کہ صحابہ جو غم سے چور چور تھے سب کو حوصلہ آ گیا, سب کو اللہ پاک نے ایک نئی تازگی بخش دی. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پاک نے وہ استقامت عطا فرمائی کہ آپ نے صحابہ کے مجمع کو سنبھالا, ان کو حوصلہ دیا اور ان کو تسلی دی. تو غرض یہ کہ یہ مصیبتیں تو انسانوں پر آتی ہیں, ان مصیبتوں پر اللہ پاک نے اجر و ثواب بھی رکھے. جو کسی بھی اس قسم کے حادثے اور سانحے پر, مصیبت آنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے بے شمار انعامات. اور جب بزرگان دین کا خصوصیت سے دنیا سے منتقلی کا سامان ہوتا ہے تو بظاہر تو وہ دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں, دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ انتقال ہو گیا. حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس انتقال کے اندر دو طرح کی منتقلی ہوتی ہے. انتقال کا معنی ہے منتقل ہو جانا. ایک تو وہ بزرگ ہستی اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف, دار آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں, دوسری طرف ان کے منتقل ہونے سے ان کے فیوز اور برکات منتقل ہو جاتے ہیں ان کے بعد میں رہنے والوں میں. یہ جانبین سے منتقلی کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کا جو سلسلہ جاری اور ساری فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبع بنایا, مرکز بنایا, آپ کے ذریعے سے ہدایت کا فیض جاری ہوا, تو وہ فیض صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, پھر وہ روحانی سلسلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے, حضرات صوفیہ کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو تو یہ روحانی فیض کو اللہ پاک نے شخصیات کے اوپر محدود نہیں رکھا کہ اگر کوئی شخصیت دنیا سے چلی جائے گی تو اللہ کا دین کا کام رک جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک دنیا میں رہنے والے نیک بندوں سے جب فیض جاری فرماتے ہیں تو جب وہ دنیا سے منتقل ہوتے ہیں تو ان کی منتقلی کے ساتھ ان کا فیض ان کے شاگردوں میں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں قدرتی طور پر منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ انتقال جسمانی بھی کہلاتا ہے، روحانی بھی کہلاتا ہے، کہ جسمانی طور پر وہ بزرگ ہستیاں ہم سے منتقل ہو کر اللہ پاک کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کے فیوز اور برکات پیچھے رہ جانے والوں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز بالکل بذات خود محسوس کرتے ہیں وہ حضرات، وہ متعلقین، وہ منتسبین کہ جو جن کا بزرگان دین سے تعلق ہوتا ہے، کہ جب تک بزرگ شخصیت موجود ہوتی ہیں ان کا ایک جسمانی لگاؤ بھی ہوتا ہے، روحانی لگاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا سے منتقل ہو جانے کے باوجود بھی وہ نسبت ٹوٹتی نہیں ہے، اس نسبت کے اندر اور پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو فیض کا سلسلہ جاری فرمایا ہے وہ سلسلہ اللہ پاک اپنے بندوں کے اندر جاری اور ساری رکھتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ مصیبتوں کا آنا اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے، لیکن ان مصیبتوں کے ذریعے بے شمار لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے، اور بے شمار لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور بے شمار لوگوں کے اندر وہ نسبتیں منتقل ہو جاتی ہیں جو روحانی طور پر ان بزرگان دین کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کو صبر کی تلقین فرمانا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں. آپ نے اس کے جواب میں سلام کہلا بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے، اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے. جب وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو کسی نعمت سے نوازنے کے لیے نوازتا ہے، جب چاہتا ہے اس نعمت کو اپنے پاس بلانے کے لیے تو واپس لے لیتا ہے. ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے، اور اگر کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے آ جانے پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے. بس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمے کے اوپر اجر و ثواب کی امیدوار رہو. صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ کے پاس پیام بھجوایا اور قسم دی کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے آئیں. آپ نے اصرار کیا، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے، اور آپ کے اصحاب میں سے حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت زید بن ثابت، یہ تمام شاگردان رشید بھی حضور کے ساتھ ہو لیے، اور بعض اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب آپ گھر تشریف لے گئے، اس بچے کو اٹھایا، گود میں لیا تو اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا کہ آپ اس بچے کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے. اللہ تعالی کی رحمت کا ان بندوں کے اندر یہ اثر ہے کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جو دل سخت ہو اور رحمت کے جذبے سے بالکل خالی ہو، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے. تو دل کا نرم ہونا اور کسی بندے کی ایسی حالت کو دیکھ کر بے ساختہ رو پڑنا، فرمایا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا، اور اس میں سے ایک حصے کو زمین پر اتارا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے. اس ایک حصے سے یہ ساری کی ساری محبت کے رشتے قائم ہیں. آپس میں انسان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنے بڑوں سے، بہن بھائی، یہ رشتے، دوستیاں، عزیز اقاربی، جتنی بھی محبت کے تعلقات ہیں، یہ ان 100 محبت کے رشتوں میں سے صرف ایک محبت کا جو رشتہ اللہ پاک نے اتارا، اسی کی وجہ سے انسان بھی اور حیوان بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس 100 حصوں میں حصے کو بھی واپس اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس 99 حصوں کے ساتھ ملا کر 100 رحمتوں کو ایک ساتھ ملا کر اپنے بندوں کے ساتھ 100 رحمتوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. فرمایا کہ تم زمین پر جب رہتے ہو تو زمین پر رہنے کے ساتھ، زمین پر بسنے والوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پر بسنے والوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرو، آسمان پر رہنے والا تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے دل کے اندر رحمت رکھی، تو جو دل رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو کسی بھی مصیبت اور صدمے کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ رحمت کی علامت ہے. ایک موقع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں موجود تھے، ایک خاتون کا بچہ گم ہو گیا، بے تاب بے ساختہ روتی چلاتی اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، جو بھی بچہ نظر آ رہا تھا اس کو سینے سے چمٹا رہی تھی، گویا کہ وہ بالکل پاگلوں جیسی ہو چکی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ اس عورت کو دیکھ رہے ہو کتنی بیتاب ہے، کتنی پریشان ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اپنے بچے کی محبت میں بالکل دیوانہ وار پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی پھر رہی، بچے کو تلاش کر رہی ہے. تو آپ نے پھر صحابہ سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اگر یہ عورت اس کو اپنا بچہ مل جائے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں جلائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، جو اپنے بچے کی محبت میں اتنی دیوانی ہو رہی ہو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح آگ میں جلا دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں جلاتا، وہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے. الا یہ کہ بندہ خود اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنمی بنا لے تو وہ بات دیگر ہے، ورنہ اللہ پاک خود اپنے بندے کو آگ میں جلانا گوارا نہیں فرماتے. اللہ پاک نے تو بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا اور ان کو بھی رحمت کا سبق سکھایا، لیکن جو بندہ اس سبق کو نہ سیکھے اور وہ شقی ہو یا سخت دل ہو تو اس کی بات دیگر ہے، یا کوئی خود اپنے اعمال کے ذریعے سے ایسے کرتوت کر لے کہ جن کی وجہ سے وہ جہنم کو مستحق بن جائے تو بات دیگر ہے، ورنہ خود اللہ پاک اتنے مہربان اور مشفق ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں جلانا گوارا نہیں فرماتے. تو فرمایا کہ یہ صدمہ اور کسی مصیبت پر دل کی نرمی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ جانا یہ رحمت کے جذبے کا اثر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ خاصان خدا عیش اور تنعم کی زندگی بسر نہیں کیا کرتے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فرمائی. یہ بڑا تاریخی ایک الوداعی ملاقات تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے چہیتے دوست بھی تھے اور بہت خاص مشفق دوستوں میں سے تھے. کئی حدیثوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، خاص کر جب آپ ان کو روانہ فرما رہے تھے یمن کی طرف تو بہت خصوصیت کے ساتھ ان کو وصیتیں اور نصیحتیں فرما رہے تھے. یہ وہ عظیم الشان منظر تھا کہ حضرت معاذ کو حضور نے سواری پر سوار کروا دیا تھا، آپ اپنی سواری پر سوار تھے، گھوڑے وغیرہ کے اوپر سوار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر چل رہے تھے اور لے کر جا رہے تھے. آج کل کے زمانے میں جیسے کسی مسافر کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک جایا جاتا ہے یا ریل گاڑی کے اسٹیشن تک جایا جاتا ہے یا جہاں کہیں سے مسافر الوداع ہو رہا وہاں تک جاتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی مدینہ منورہ کی حدود تھی کہ جہاں پر پہنچ کر مسافروں کو الوداع کیا جاتا تھا یا جہاں سے مسافروں کا استقبال کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کی لگام پکڑ کر پیدل پیدل چلتے جا رہے تھے اور اس مقام تک ان کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے جہاں سے مسافروں کو الوداع کہتے تھے. تو درمیان میں آپ ان کو مختلف وصیتیں فرما رہے تھے، نصیحتیں فرما رہے تھے. ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ یمن جا کر نرمی کا اور آسانی کا معاملہ فرمانا، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، وہاں لوگوں کے ساتھ بشارت کا اور خوشخبریوں کا معاملہ کرنا، ان کو اللہ پاک کی جنت کی اور خوشخبریوں کے معاملات سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، اور ان کے ساتھ یسرو نرمی کا برتاؤ کرنا، ولا تعسرو سخت معاملات مت کرنا، اور بھی مختلف کام کی نصیحتیں آپ فرماتے چلے جا رہے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا، ایک تو یہ جدائی ہو رہی تھی سفر کے حساب سے، حضرت معاذ اندر ہی اندر ظاہر ہے کہ گھٹ رہے تھے اس جدائی کے صدمے کی وجہ سے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے فرمایا کہ اے معاذ، شاید کہ آج میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، جب تم پلٹ کر آؤ گے یمن سے تو شاید کہ تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا. اس اطلاع کو سنتے ہی حضرت معاذ کا صبر کا دامن لبریز ہو گیا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ بے ساختہ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ اے معاذ، یہ جسمانی دوری تو دوری ہے لیکن اصل دوری تو اصل قربت وہ روحانی قربت ہے. میرا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی امتی، اللہ کا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی امتی جسمانی طور پر مجھ سے جتنا بھی دور ہو، جب وہ میری سنتوں کا پابند ہوگا تو روحانی طور پر وہ میرے قریب ہوگا. اگرچہ تم میری جسمانی طور پر رفاقت نہ پا سکو گے، لیکن روحانی طور پر تم اگر میری باتوں کو مانتے رہو گے تو تم میرے قریب تر ہوگے. اس طرح کے معاملات ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ جب آپ یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو نصیحت فرمائی کہ معاذ، آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے. وہ رات دن کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں اور وقت کو آرام اور عیش میں گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا کرتے ہیں. تو یہ کام کی جہاں مختلف اور نصیحتیں فرمائی، یہ نصیحت بھی فرمائی کہ آرام طلب مت بن جانا. وہاں جاؤ گے تم ظاہر ایک مقتدا ہوگے، ایک پیشوا ہوگے، تمہاری ایک گورنر کی حیثیت ہوگی، لوگ تمہاری بڑی عزت کریں گے، بڑی واویلا ہوگی، بڑی تمہاری عزت افزائی ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی لذتوں میں پڑ جاؤ اور آرام طلبی اور خوش عیشی میں مبتلا ہو کر کہیں تم اصل حقیقت کو بھول جاؤ. فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے. تو یہ وہ کام کی نصیحت تھی کہ جو اللہ کے دیوانے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس زندگی کے سارے معمولات اتنے آسان طریقے سے اس امت کو سکھلا دیے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان اگر اپنی زندگی کے معمولات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے تو اس کی زندگی کے ہر دن کامل اور مکمل وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہی ہوا کرتا ہے. بھلے وہ روزگار کے لیے نکلا ہوا ہو، کسب معاش کے لیے محنت اور مزدوری کر رہا ہو، کیا کچھ کر رہا ہو، لیکن وہ جب سنت کے مطابق رزق حلال کے لیے بھی اگر دنیا کے اندر لگا ہوا ہے منہمی کے، تو اس کے اوپر بھی اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک کے فریضوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کسب معاش کرے. اس کسب معاش کے لیے جب انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے اور جو کچھ بھی حلال طریقے ہیں ان کو اپناتا ہے، تو یہ تمام کے تمام طریقے بھی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا مرتبہ اور کیا مقام پایا؟ کہا کہ مرتبہ اور مقام تو اللہ پاک نے عطا فرما دیا، لیکن میرا پڑوسی لوہار وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، مجھ سے بھی اونچا درجہ لے گیا. دیکھنے والے نے خواب میں پوچھا کہ حضرت وہ کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں میرا مرتبہ اس سے پھر بھی نیچا رہا اور وہ میرا پڑوسی مرتبے کے اندر آگے نکل گیا. یہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو خواب میں دیکھنے والے شخص نے ان کی جو اہلیہ تھی ان کے پاس جا کر معلومات حاصل کی، جو حضرت ابراہیم کا پڑوسی تھا اس کی جو اہلیہ تھی ان سے معلومات کی کہ آپ کے شوہر اللہ کے پاس چلے گئے اور حضرت ابراہیم کے بھی درجے سے اونچا ان کو درجہ اور مقام حاصل ہوا، اس کی کوئی وجہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں. کہنے لگی کہ میرا شوہر محنت مزدوری میں سارا دن تھک جایا کرتا تھا، چور چور ہو جاتا تھا، اور رات کو جب وہ تھک کے چور ہو جاتا اور اللہ کے سامنے آتا تو بڑی حسرت کیا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس بھی وقت ہوتا، فرصت ہوتی، مجھے بھی تنہائی کے لمحات ملتے، تو میں بھی ابراہیم ابن ادہم کی طرح خوب عبادت کر کے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرتا، لیکن مجھے دن بھر محنت اور مزدوری کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے موقع نہیں مل پاتا. رات کو تھک کے چور ہو جاتا ہوں تو رات کو جا کر اپنے اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا. تو اس حسرت اور اس کی دل کی نکلی ہوئی آہ کو اللہ پاک نے اتنی قدر و منزلت عطا فرمائی کہ وہ بندہ جو محنت کے اندر اپنی اولاد کے لیے، رزق حلال کے لیے محنت کر کے تھکے چور ہو جایا کرتا تھا اور رات کو ظاہر ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرتا تھا، لیکن دل کے اندر سچی طلب تھی کہ اگر کاش مجھے بھی اتنا وقت ملتا، فرصت ملتی، تو میں بھی ابراہیم ابن ادہم کی طرح خوب ریاضت اور عبادت کرتا اور اللہ پاک کو راضی کرتا. اللہ پاک نے اس کی چاہت کو، سچی طلب اور سچی لگن کو اس قدر و منزلت عطا فرمائی کہ جنت کے اندر حضرت ابراہیم ابن ادہم سے بھی اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا. تو بندہ جب اس کے اندر سچی طلب ہو، دل کی لگن ہو، سچی تڑپ ہو، اللہ پاک کے ہاں نوازنے میں دیر نہیں لگتی. وہاں تو رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا کثرت کو کہا جاتا ہے. وہ کثرت کی متقاضی نہیں ہے کہ بندہ بے شمار اعمال لائے گا تو کام بنے گا. رحمت حق بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ ایک انسان سنت کے مطابق اپنا دن اگر گزار رہا ہے، بھلے وہ کام کاج کے لیے نکلا ہوا ہے، روزی کما رہا ہے یا دنیا کے اور معاملات میں لگا ہوا ہے، لیکن بس وہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، جو چیزیں اللہ پاک نے منع کی ہیں وہ ان تمام چیزوں سے رکتا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو اپناتا ہے، تو باوجود یہ کہ وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی نہ ہو، اس کو اتنا موقع نہ ملے کہ وہ اتنی ریاضات کرے، اتنی محنت مشقت برداشت کرے، لیکن وہ حلال کو حلال کی حد تک رکھتا ہے، حرام کو حرام کی حد تک رکھ کر، جائز اور ناجائز کی تمیز کر کے اپنی زندگی کو اگر وہ ایک ڈگر پر چلاتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں ایسا بندہ بڑا محبوب ہے. اس کے یہ شب و روز اللہ پاک کے ہاں عبادت کے لکھے جاتے ہیں. فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان محنت کر کے کمائی کرے اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو کھلائے. اپنے بال بچوں کو پالنا پوسنا، ان کے لیے روزی کمانا، اس کو بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے زندگی کے سارے معاملات آسان فرما دیے. ان میں سب سے اہم اہم چیزیں جو اللہ پاک نے رکھی وہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یا اسی طریقے سے اور جو دوسرے واجبات رکھے. تو اگر دیکھا جائے زکوٰۃ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مالدار بندوں پر آتی ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. حج ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مالدار بندوں پر آتا ہے، وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ. روزہ ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، وہ بھی مہینے میں ایک دفعہ. ایک نماز ایسی عبادت اللہ پاک نے رکھی جس کے ذریعے سے رات دن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، عرش اعظم پر بلا کر جہاں اور بے شمار تحفوں سے نوازا، ایک عظیم الشان تحفہ نماز کا عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. کہ جب پانچ وقت بندہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے نماز کے ذریعے سے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے بندے کے گناہوں کی بخشش کا سارا سامان ہوتا رہتا ہے. وضو کرنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک قدم قدم پر اللہ پاک نے ہر ہر موقع پر بندے کے گناہوں کو جھاڑنے کے سامان رکھے ہیں. احادیث مبارک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں کہ بندہ جب سو کر اٹھتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے نماز کا، وضو کی تیاری کرتا ہے، تو وضو کرنے کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے تہ کے اندر بھی جو گناہ کے اثرات ہیں وہ بھی آخری قطرے کے ساتھ ٹپک کر گر جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اسی طرح پاؤں دھوتا ہے، اس طرح سر کے اوپر مسا کرتا ہے تو جسم کے اعضاء کے سارے گناہ دھلتے ہیں. پھر جب وہ مسجد کے لیے چلتا ہے تو قدم قدم پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. مسجد میں پہنچ گیا، نماز ادا کی، تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت اور نوازشات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. ابھی نماز کے اندر وقت باقی ہے، انتظار میں بیٹھ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے انتظار میں جو وقت گزرتا ہے وہ وقت بھی اجر و ثواب میں ایسا ہی ہے جیسے نماز کا وقت. گویا کہ وہ پورا وقت نماز شمار کیا جاتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے بندوں کا آپس میں ملاقات کا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان عام ہوتا ہے، اور بندہ جو کچھ بھی اپنی حاجت اور التجا اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. تو نماز کے بعد بندہ جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگے اللہ پاک کی طرف سے اس کو نوازا جاتا ہے. حدیث مبارک میں نے سنائی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو صفر یعنی خالی لوٹا دوں، مجھے حیا آتی ہے. تو رب ذوالجلال تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے تعلق قائم کرو، مجھ سے تعلق جوڑ لو، اور مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا. صحابہ نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے رب ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں؟ اگر تو ہم سے دور ہیں فأنادی، ہم اس کو پکار پکار کے بلائیں گے، اور اگر وہ ہمارے سے قریب ہے فأناجی، ہم اسے سرگوشی کریں گے. اللہ پاک نے اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا کہ آپ اس طرح ان کو سمجھا دیجئے، بلکہ براہ راست قرآن کریم کی آیات اتار دی. فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، تو فإنی قریب، آپ جواب دے دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے حد درجے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکاریں. جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی پکار پر جواب دیتے ہیں. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارا کریں اور میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ایک اور مقام پر فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. جس بندے کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ پاک سے انسان لو لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ براہ راست میرے معاملات کو سننے والے دیکھنے والے، تو وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے، کبھی بھی وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال رہے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، فرمایا کہ اللہ پاک سے ہر بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ پاک سے مانگو اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ پاک سے مانگو. اور پھر وضاحت بھی فرما دی، فرمایا کہ اونچی سے اونچی چیز وہ جنت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی دیکھا جائے تو اصل جو انسان کی سب سے مقصودی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہے. انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ریاضتیں کرتا ہے، ان سب کا لب لباب اگر دیکھا جائے، اصل مقصود بھی ذات دیکھا جائے، تو تمام کی تمام چیزوں کا لب لباب جو نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی ہے، کہ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالی کی رضا وہ ہمارے لیے مقصود بھی ذات ہے، اور اللہ پاک نے اپنی رضا کو ظاہر کیا ہے مقام رضا کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی اور ایک دوزخ بنائی. جنت کو اللہ پاک نے اپنی خوشنودی کا مقام بنایا کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرتے وہ کرتے فلاں کرتے دھماک کرتے، تو بجائے مختلف عنوانات کے اللہ پاک نے اس کے لیے ایک مقام بنا دیا خوشنودی کا، جس کو جنت کا نام دیا گیا، کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس کو اپنا رضا کا مقام جنت عطا فرماتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنا ایک مقام بنایا، مقام غضب، ناراضگی کا مقام، جس کو جہنم کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر مقام غضب کے اندر بھیج دیتے ہیں، جہنم کے اندر. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا مقام رضا مل جاتا ہے، جنت. اور جنت کے مختلف مراتب اور درجات ہیں. اس میں سب سے اعلیٰ قسم کی جو جنت ہے، جس کو عام الفاظ میں کہا جائے کہ بالکل خصوصی اور وی آئی پی جنت، اس کا نام ہے جنت الفردوس. یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا مرتبہ اور مقام ہے، جو جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت الفردوس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے خود اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا. قرآن کریم میں ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آخر کس چیز نے تجھے منع کیا اس چیز کے سامنے سجدہ کرنے سے جس چیز کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اللہ تعالیٰ کے دست قدرت، جیسا کہ اس کے شایان شان ہوں گے، یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہاتھ کا، اس کے لیے ساق کا، اس کے لیے چہرے کا، اور اس کے لیے مختلف اس قسم کے الفاظ آتے ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر بہتر اور عمدہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہو. تو اللہ پاک کے جیسا کہ شایان شان تھا، اللہ پاک نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا. یہ انسان کا اعزاز ہے. ورنہ دیگر مخلوقات میں اللہ پاک فرماتے تھے کن فیکون، کسی بھی چیز کو حکم دیا کرتے تھے ہو جا، وہ ہو جایا کرتی تھی. لیکن اللہ پاک نے انسان کو وہ اعزاز بخشا کہ خود اپنے دست قدرت سے اس کو تیار کیا، اس میں روح پھونکی، پھر اس کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کر لو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے سوال کیا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا کہ اس کو میں کیسے سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. آگ تو اعلیٰ اور بالا ہوتی ہے، مٹی پست اور نیچے ہوتی ہے، اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اللہ پاک سے وہ حجت بازی کرنے لگا. قال فخرج منہا فانک رجیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ نکل جا میری جنت سے، میرے مقام رضا سے نکل جا، تو مردود ہو چکا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت اور پھٹکار تجھ پر پڑتی رہے گی قیامت تک. اس پھٹکار کے وقت میں بھی اس نے کہا انظرنی، مجھے تھوڑی مہلت دیجئے. کہا کہ تجھے مہلت ہے، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دی جاتی ہے. کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے ان کو تو میں نہیں بہکا پاؤں گا، لیکن آپ کے دوسرے بندوں کو میں بہکا بہکا کے گمراہ کروں گا، اور ان کو میں ایسا گمراہ کروں گا جنت سے نکال ڈالوں گا. اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اے بنی آدم ہوشیار رہنا، تمہیں یہ ابلیس فتنے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس اتروایا اور ان کو برہنہ دیکھنے کے چکر میں اس نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچوا دیا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنتی ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. کہ اے بنی آدم، شیطان اور ابلیس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا، یہ تمہیں اس طرح فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے والدین ابا آدم اور اما حوا کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈال کر جنت سے نکلوانے کا سبب بن گیا اور ان کے لباس کو اتروانے کا سبب بن گیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہ کو دیکھ لے. فرمایا کہ یہ اور اس کے چیلے یہ ایسے ایسے موقع اور مقام سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ پاتے. یہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کے چیلے اور چاٹے بھی تمہارے دشمن ہیں، اس سے ہوشیار رہنا. اور ہم نے شیاطین کو کفار کا اور غیر مؤمنین کا دوست بنا دیا. تو غرض یہ کہ جنت کو اللہ پاک نے مقام رضا بنایا، جنت الفردوس جو سب سے اعلی مرتبہ ہے اس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، فرمایا کہ جب کبھی تمہیں مانگنا ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو. فرمایا کہ جب تم اللہ سے مقام رضا جنت کا سوال کرنے لگو تو جنت میں کسی کونے خدرے کا سوال مت کرنا. فرمایا کہ جب اللہ پاک سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اعلیٰ اور بالا جنت کا سوال کیا کرو، اللہ پاک کی شایان شان، اللہ پاک کی شان کے مطابق اس سے جنت کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دی، فرمایا کہ اگر چپل کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ پاک سے مانگا کرو. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو. جب بندے کا یہ حال ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر نشیب اور فراز کے اندر وہ اللہ پاک سے تعلق جوڑنے والا ہو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ چلتے پھرتے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہو وہ بڑا کامیاب بندہ ہے. یہ انسان کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بس خالی جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہو سرسری سے انسان وہ رٹے رٹائے دعا کے کلمات کہہ لے اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بلکہ اپنی عام زبان کے اندر اللہ پاک سے ہر وقت رابطہ رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کسی پریشان زدہ انسان کے لیے اپنے لبوں کو دعا کے لیے چلتا رکھنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس طرح تھی کہ آپ کے ہونٹ ہمیشہ دعا کے لیے کھلے رہتے تھے اور ہر ایک کے لیے دعا آپ فرمایا کرتے تھے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد دامت رحمہ اللہ کا بھی معمول آپ حضرات کو معلوم ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی چلتا ہوں موٹر سائیکل پر دیکھتا ہوں کوئی پریشان حال جا رہا ہے، یا ایک موٹر سائیکل پر تین تین چار چار افراد سوار ہیں یا بچوں کے ساتھ فیملی سوار ہے، فوراً دل سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو اچھی سے اچھی گاڑی عطا فرما دیجیے، سہولت میسر فرما دیجیے. کسی پریشان حال کو دیکھا اس کی پریشانی کے لیے فوراً دعا کر دی کہ یا اللہ اس کی پریشانی ختم کر دیجیے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو دعا کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے فوراً قبول ہوتی ہے. سب سے زیادہ جلدی اور تیز قبولیت والی دعا وہ ہوتی ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے. اس اگلے انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، ایمبولنس جا رہی ہے، سائرن بجتا ہوا جا رہا ہے، ایک مریض اس میں ایک مسلمان بھائی ہمارا جا رہا ہے، نہیں معلوم وہ کس کشمکش میں ہے، کس تکلیف میں. انسان فوراً درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے تعلق کرے، یا اللہ یہ مریض جا رہا ہے آپ اس کو صحت عطا فرما دیجیے، تندرستی دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، اس کے گھر والوں کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائیے. تو ہماری یہ دو جملے اللہ پاک کے اتنے قیمتی ہوں گے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ممکن ہے کہ اس کو شفا عطا فرما دے. یا کوئی بھی مصیبت زدہ انسان نظر آئے فوراً اپنے لبوں کو ہلا کر دعا کر لینا اور اللہ پاک سے تعلق جوڑ لینا، یہ وہ عظیم الشان نعمت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ ہر وقت اپنے رب سے متعلق رہتا ہے اور تعلق جوڑ کے رکھتا ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو. جو دعائیں خیر انسان دوسروں کے لیے کر رہا ہے، ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، کسی پریشان حال کو دیکھ کے پریشانی کو دور ہونے کی اس کی دعا کر رہا ہے، فرشتہ دعائیں خیر کے اندر اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی. تو انسان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آج کل تو ویسے بھی حادثات کا زمانہ ہے، ہر طرف خطرے خطرات ہیں، ہر وقت ہر لمحے اللہ پاک سے رابطہ ہو، انسان چلتے پھرتے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے اور اللہ پاک سے باتیں کرتا رہے، جو بھی دل میں بات آئے، جو بھی دل کی خواہش ہو، اللہ پاک سے براہ راست رابطہ رکھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب خود فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جب اللہ پاک سے انسان مانگنے والا بن جائے گا مخلوق سے نظر ہٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ تھا جو حرم محترم کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہا تھا اور بے ساختہ ظاہر ہے کہ وہاں پہنچ کر بہت سے لوگوں کی حالت زار ہو جاتی ہے، وہ اپنے بے اختیار بے خود مست و مگن اللہ پاک سے مانگ رہا تھا، یا اللہ میری فلانی حاجت پوری کر دے، میری فلانی ضرورت پوری کر دے. تو برابر میں ایک دوسرا مسلمان بھائی بھی چل رہا تھا، اس نے وہ دعا سنی تو وہ اس کو جو ضرورت تھی اس کے حساب سے اس نے کوئی رقم وغیرہ نکالی اور کہا لو میرے بھائی یہ لو پکڑو. تو اس کی دم سے یہ ہوش میں آیا، کہا کہ یہ کیا. تو جب دیکھا کہ یہ ایک انسان میری مدد کر رہا ہے، فرمایا کہ اپنے پاس رکھو یہ سب کچھ، اگر تجھ سے مجھے لینا ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا، میں تو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تو کیوں بیچ میں خلل انداز ہو رہا ہے. تو وہ اپنے دعا کے اندر منہمک ہو گیا. جب بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا خالص ہو جائے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ پاک سے مانگ رہا ہو، تو بندہ بالکل مطمئن ہوتا ہے ہر چیز میں، ہر حال میں وہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا پر. رضا بالقضاء اسی کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی مرضیات میں فنا کر دے، تو اللہ پاک پھر بندے کی ساری ذمہ داریاں لے لیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو اپنی تمام فکرات کو مٹا کر ایک فکر کو اپنا لے، وہ ہے فکر آخرت، تو اللہ پاک اس کی تمام دنیاوی فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تمام ذمہ داریاں اللہ پاک خود لے لیتے ہیں اور بندے کے لیے اللہ پاک کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی وہ تعلق نصیب فرمائے جس کی وجہ سے اللہ پاک کی قربت ہمیں ہر وقت محسوس ہو. اللہ تبارک و تعالی نے تو فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم ہمیں اگر دور محسوس کرو تو وہ بات دیگر ہے. اللہ پاک تو اپنے بندوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اس کی مدد ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے. اللہ پاک اس احساس کا ہمیں استحضار نصیب فرمائے اور ہر وقت اپنے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ فرائض جو اللہ پاک نے ہم پر ضروری کیے ہیں، بھلے وہ نمازوں کی شکل میں ہوں یا دوسرے فرائض کی شکل میں ہوں، فرائض واجبات سنن اور مستحبات، ان کو نہایت والہانہ محبت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ جب اللہ پاک کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اللہ پاک سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہر ہر عمل، ہر ہر حکم، اس کو عملی جامہ پہنانے کے وقت بندے کو ایک خاص لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو وہ محبوب ہستی نظر آتی ہے کہ میں اللہ پاک کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو اس کام میں اگر کوئی سختی بھی آتی ہے، کوئی تھکاوٹ یا کوئی مشقت بھی آتی ہے، تو بندے کے لیے اس کے اندر بھی ایک مٹھاس محسوس ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے ایک دفعہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، پاؤں میں چوٹ لگی، انگوٹھے سے خون بہنے لگا. جب پاؤں پہ نظر ڈالی جیسے ایک دم سے بے ساختہ ہنس پڑی جیسے کوئی گدگدی کرتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا، کہا کہ چل رہی تھی جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگ کر چوٹ لگی، چوٹ کے اندر تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف کے اندر ایک لذت محسوس ہو رہی ہے. اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا تھا اپنے رب کی رضا اور مشیت کے اندر کہ یہ تکلیف بھی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، تو اس تکلیف کے اندر بھی ایک لذت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے بے ساختہ ہنس پڑی. تو ہمارا بھی تعلق اللہ پاک سے اتنا خالص ہونا چاہیے کہ ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر ہماری نظریں اپنے رب کی طرف ہوں. جب ہمارا تعلق ایسا اللہ پاک سے جڑ جائے گا تو اللہ پاک کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، ہر لمحہ ہر آن ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق اپنے ساتھ قوی اور مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور ہمیں اس دار فانی کے اندر فکر آخرت نصیب فرمائے، اور وہ اصل چیز جس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری دنیا سجائی، انسانوں کو اس میں بھیجا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسان کو وہ میں نے صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنی رضا عطا فرمانے کے وعدے فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہو جائیں اور ہمیں اپنا بنا لیں. من کان للہ کان اللہ له، حدیث مبارک ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں. یا الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، عاجز ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ، ہم آپ ہی سے لو لگاتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یا اللہ، آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے وارث ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ساری اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں. یا اللہ، آپ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اخلاص عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے صاف فرما دیجئے، پاک فرما دیجئے، اس دل کو نور سے منور فرما دیجئے، اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے. سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب فرمائیے، آپ سے والہانہ محبت نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، آپ کی سنتوں کو دل و جان سے اپنانے والا بنا دیجئے، ایک ایک سنت کو اپنا کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے، آخرت بھی سنوار دیجئے، آپ ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما دیجئے، تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے، ہر آزمائش سے بچائیے، ہر فتنے سے بچائیے۔ یا اللہ یہ آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں اور فسادوں کا دور ہے، ہر طرف سے آزمائشیں ٹوٹی پڑتی ہیں، ہر طرف سے فتنے ٹوٹتے پڑتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنا فضل و کرم فرما کر ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائیے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے علماء طلباء صلحاء کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام ملک والوں کی حفاظت فرمائیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر بہت کڑا وقت آیا ہوا ہے، آخری زمانہ چل رہا ہے، ہر طرف سے آزمائشیں ہیں، ہر طرف سے امتحانات ہیں، امت گمراہیوں میں ڈوبی چلی جا رہی ہے۔ اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرمائیے، امت کو ہدایت عطا فرمائیے، امت کو ہدایت عطا فرمائیے، فکر آخرت نصیب فرمائیے، رجوع اللہ نصیب فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے، ایک اور نیک بنا دیجئے، دشمنان اسلام کے شرور اور فتنوں سے یا اللہ امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجئے، ان کو نیست و نابود فرما دیجئے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ہمارے والی وارث ہو جائیے، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ یا اللہ ہمیں عبرت کا نمونہ نہ بنائیے، یا اللہ دشمنوں کا عبرت کا نمونہ بنا کر ہمیں سرخ روئی نصیب فرمائیے، ہمیں سرخ روئی نصیب فرمائیے، یہاں پر بھی عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیے، ہماری محبتوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے دوست احباب میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے اعمال کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنی رضا والے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجئے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا الہ العالمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی والدین ماجدین حیات ہوں، ان کو سعادت والی تادیر زندگی عطا فرمائیے، خوشیوں اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگیاں عطا فرمائیے، ان کے سایوں کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے۔ اور یا اللہ جو ہمارے والدین یا ہمارے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے، ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجئے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیے، آپ کا پڑوس نصیب فرمائیے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کی محبت نصیب فرمائیے، آپ کی شفقت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ جو ہم سے اٹھا، اے اللہ اس کی تلافی فرما دیجئے، ہمارے غموں کو ہلکا فرما دیجئے، ہمارے صدموں کو یا اللہ اجر سے بھر دیجئے، اور یا اللہ ہمارے اس خلا کو پر فرما دیجئے، اپنے کرم سے پر فرما دیجئے، اپنے فضل سے پر فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے حضرت اقدس حضرت والد ماجد سے جو فیض جاری کروایا، اے اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیے۔ یا اللہ یہ فیض عام سے عام تر ہو، یا اللہ ہم سارے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اور یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے ہوں۔ یا اللہ جس طرح ہمارے والد ماجد نے ساری زندگی اسی فکر میں گزاری اور آپ سے جس طرح وہ مانگا کرتے تھے اور اسی کے مطابق آپ نے ان کی رضا کے مطابق اپنے پاس بلایا، یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا بنا دیجئے، اپنی مرضیات عطا فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے، کفریات سے، شرکیات سے، بدعات سے، رسومات سے، واہیات سے، خرافات سے، الحاد اور زندقے سے، کج فہمی اور خوش فہمی سے یا اللہ ہمیں بچا کے رکھیے، پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے، ایک ایک یا اللہ عبادت ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو خلا ہمارے درمیان پیدا ہوا، اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما کر یا اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرمائیے، ہمیں سکون عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو قرار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس چشمے کو جاری اور ساری فرمائیے، یا اللہ جاری اور ساری فرمائیے، یا اللہ رہتی دنیا تک ان بزرگان دین کے فیض کو جاری فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے نکابرین کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائیے، ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائیے، ان کو خوش فرما دیجئے، ان کی طرف سے ہمیں خوش کر دیجئے. یا اللہ طرفین سے روحانی تعلقات کو برقرار رکھیے. یا اللہ آپ اپنی خاص رحمت سے ہمیں نوازتے رہیے، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں زندگی عطا فرمائیے، اسی میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. وہ تمام دعائیں جو حضرت اقدس مانگا کرتے تھے یا اللہ ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما کر ہمیں کامیاب اور کامران فرما دیجئے. صدقہ واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول اور منظور فرما لیجئے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.